السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب اور اس کے سبق جو ہم گزشتہ چند سالوں سے پڑھ رہے اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہو رہا اور مخلوق خدا کو بہت نفع ہو رہا. پہلے ہم اس کا سبق پڑھتے ہیں اور پھر اس کا متن اور تشریح بیان کرتے ہیں. آج کی دوسری فصل ہے حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ. آپ تابعین میں سے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ تابعین میں سے ہیں، صفائی باطن کی شمع اور وفائے عہد کی کان. حضرت حرم بن حیان رحم اللہ آپ طریقت کے بزرگوں میں سے تھے، عمل میں پورا حصہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کی صحبت کا شرف پایا. اپنے حضرت خواجہ اویس کرنی کی زیارت کا ارادہ کیا. جب قبیلہ کرن کے پاس پہنچے تو وہاں سے چلے گئے تھے. نا امید ہو کر مکہ کی طرف آئے، معلوم ہوا کہ وہ کوفہ میں رہتے ہیں. وہاں آئے تو معلوم ملاقات نہ ہوئی، کچھ مدت تک وہاں ٹھہرے. جب وہاں سے بصرہ آنا چاہا تو راستے میں دریائے فرات کے کنارے پر ان سے ملاقات ہو گئی، جبکہ آپ وضو کر رہے تھے. انہوں نے گدڑی پہن رکھی تھی، اس وجہ سے ان کو پہچان لیا. جب انہوں نے دریائے فرات کے کنارے سے ذرا ہٹ کر بالوں کو کنگھی دی تو حرم بن حیان رحم اللہ نے سامنے آ کر سلام کیا. انہوں نے کہا کہ اے حرم بن حیان، تم پر بھی سلام ہو. انہوں نے پوچھا، آپ نے مجھے کس طرح پہچانیا؟ کہ میں حرم ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا. تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ان کی رخصت دی. حرم بن حیان نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تر باتیں ہر دو امیر کے متعلق کرتے رہے، یعنی حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ. ان دونوں امیر المومنین کے متعلق حضرت خواجہ اویس کرنی باتیں کرتے رہے، اور میرے پاس آپ نے ان دونوں سے روایت کی، اور ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے، ہر شخص کو وہ ملتا ہے جو اس نے نیت کی، پر جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت واقعی اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، اس کا حاصل یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، تجھ پر اپنے دل کی حفاظت لازم ہے، اور اس کلام کے دو معنی ہیں، اول کے مجاہدے میں اپنے دل کو حق کے تابع کر دے، اور دوم کے اپنے آپ کو دل کے تابع کر دے، اور یہ دونوں اصل قوی ہیں. دل کو حق کے تابع کرنا اللہ جل شانہ کی ارادت مندوں کا کام ہے کہ شہوت نفس کے غلبے اور خواہش نفس کی محبت سے اس کو خالی کر دے، اور ناموافق حالات آہستہ آہستہ دل سے دور کر دے، اور صحت عمل اور امور طریقت کی نگہداشت کی تدبیر میں اپنی نظر کو آیات الہی میں لگا دے، تاکہ محبت حق کا محل ہو جائے، اور اپنے آپ کو دل کے تابع کر دینا کاملوں کا کام ہے. حق تعالیٰ نے جن کے دلوں کو اپنے جمال کے نور سے منور کر دیا، اور ظاہر کے تمام اسباب سے ان کو نجات بخشی، اونچے درجے پر پہنچا کر قرب کی خلعت سے نوازا، اور اپنے الطاف سے ان پر تجلی فرما کر اپنے قرب اور مشاہدے کی محبت کی نظر ڈالی، تب ان کے دل کو جسم کو دل کے موافق کر دیا، پس وہ پہلا گروہ صاحب قلوب ہوتے ہیں اور دوسرا گروہ مغلوب القلوب، اور صاحب قلوب دلوں کے مالک اور باقی صفت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ان کے فرامین کو ہمارے لیے حق کی راہیں بنانے کی توفیق دے، ہمارے لیے یہ ان کے بڑوں کے فرمان راہ حق بن جائے، اور یہ اس وقت بنیں گے جب ہمارے اندر بھی وہی طلب ہوگی جو حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ کے اندر تھی، کہ ان کی مزاجوں میں، ان کی طبیعتوں میں ایک بے چینی تھی، ایک طلب تھی اللہ کو پانے کی، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پانے کی ایک طلب تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں تڑپ اور طلب والا کبھی محروم نہیں رہتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسے اگر بندہ نہ ملے اسباب کی دنیا میں، اسباب کے طور پہ کوئی کامل رہبر نہ ملے، تو اللہ غیب سے براہ راست اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کو ہدایت بھی فرماتے ہیں، اس کو خیر کی راہیں بھی دکھاتے ہیں براہ راست غیب سے، اس کو غیب سے خیر کی راہیں دکھاتے ہیں۔ طلب اللہ کے ہاں ایک قیمتی چیز ہے، جیسے کہ حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملا تو بار بار ان دو امیروں کا تذکرہ کر رہے تھے، امیر کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دو امیروں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ وہ دو امیر تھے جو مدینے والے کے حکم سے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے دعا کرانے کے لیے۔ اللہ کے یہاں طلب کی بہت قیمت ہے، اور تڑپ کی بہت حیثیت ہے اور مقام ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو سچی طلب لے کر سچی راہوں پر چلے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، راستہ سچا ہو اور طلب سچی نہ ہو، کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ راستہ سچا ہو اور طلب سچی نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اور طلب سچی ہو اور راستہ سچا نہ ہو، پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، چھری تیز بھی ہو، باوضو بھی ہو، ناپاک بھی نہ ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا آتا ہو، اور کتے کو ذبح کر دے، اور خندیر کو ذبح کر دے، اور حرام کو ذبح کر دے، تو کبھی کتا، خنزیر، حرام، حلال نہیں ہوگا، چاہے اس سے بڑے جتنے کلمات یہ پڑھ لے، بند کر دے، اس سے بڑے جتنے کلمات یہ پڑھ لے، اس سے بڑے جتنے بھی کلمات پڑھ لے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں یہ ہے، اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک دونوں راہیں سچی اور کٹھی نہیں ہوگی، اس وقت تک سچی بات نہیں بنے گی۔ چوری تیز ہو، تکبیر کہنا آتی ہو، اور سامنے بکری پڑی ہو اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو دونوں راہیں سچی ہیں، دونوں راہیں، راستہ بھی سچا ہو اور طلب بھی سچی ہو، طلب سچی ہو، راستہ سچا نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ سالہ سال کی زندگی گزری انہیں راہوں پہ، جن راہوں کے تھوڑی سی راہ میں آپ کو دکھا رہا، میں خود بھی اس راہ کا متلاشی ہوں، میں پہنچ نہیں گیا، ہم سب چل رہے ہیں۔ ایک ہے پہنچی ہوئی سرکار، ایک ہے مسافر پردیسی، ہم سب مسافر پردیسی ہیں۔ سال ہر سال کے مشاہدات کے بعد جو زندگی کا تجربہ ملا ہے وہ یہی ہے کہ راہ بھی حق ہو اور طلب بھی سچی ہو. اور حق راہ کے لیے دلیل ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور اللہ کے غیر کا کوئی راستہ نہ ہو. طلب بھی سچی ہو، راستہ حق ہو اور طلب سچی نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور طلب سچی ہو، راستہ حق نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. میرے ایک جاننے والے، سال ہر سال میں نے اپنے شیخ سے بیٹھ کر لی. وہ ایک صاحب ہیں تھے، ان کا تذکرہ مناسب نہیں، ان سے منسلک ہو گئے، ان سے بیٹھ کر لی. بڑے سالوں کے بعد، کوئی 15-16-18 سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کے حالات پوچھے، وہ کچھ میرے حالات جانتے تھے، مزید پوچھے. وہ گمنامی میں چلے گئے تھے، انہوں نے پوچھے. تو سارے حالات کا جو محور اور مرکز ان سے ملا، وہ یہی ملا کہ وہاں زندگی میں اعمال نبوی کی کوئی نعوذ باللہ حیثیت نہیں ہے، کہ مدینے والے کا قرب، تعلق، اعمال، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک لفظ بار بار کہتا تھا، ایک لفظ بار بار کہتا تھا، عشق، عشق، عشق کہتا تھا، بس عشق ہو. آخر میں نے اس سے پوچھا، میں کہ تیری عشق سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے عشق حقیقی، عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی. تو میں نے کہا عشق حقیقی کس سے ہوتا ہے؟ کہہ رہے عشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ مرشد سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرشد سے عشق حقیقی جو ہوگا، وہی عکس جسم پہ پڑے گا، روح پہ پڑے گا، دل پہ پڑے گا. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ جو رہتا ہے، وہ اس میں مسکنت پیدا ہوتی ہے، فقیری پیدا ہوتی ہے، اور جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے، اس میں تکبر، غرور پیدا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، چیزوں کا اثر جانوروں کی وجہ سے پڑتا ہے. ہرن کی کھال پہ جو بیٹھتا ہے، اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اور جو چیتی اور شیر کی کھال پہ بیٹھتا ہے، اس کی تاثیر چیتی اور شیر کا مزاج اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، کھال کا، صرف کھال کا مزاج منتقل ہوتا ہے. بھیڑ کی کھال اپنی طبیعت منتقل کرتی ہے، اپنی طبیعت. ہمارے ہاں اچانک بات یاد آئی، ایک درویش تھے، وہ چن کے گائے کی کھال کا جوتا پہنتے تھے، بکری کا جوتا نہیں پہنتے تھے. حلال ہے، کوئی نہیں پہن سکتا، ان کا ایک حال ہے، اور ضروری نہیں اس حال پہ سارے عمل کرے. ایک حال بتا رہا ہوں، ان پہ ایک حال غالب ہے. فرماتے تھے جوتی اثر کرتی ہے اور واقعی کرتی ہے. میں بات کر رہا تھا اپنے دوست کی، جاننے والے کی، جس نے ایک صاحب کے ساتھ تعلق قائم کیا. میں بات وہاں سے کر رہا تھا کہ ان کا زندگی پہ کیا اثر پڑا اور پڑتا ہے. شیخ کا، مرشد کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اور 100% اثر پڑتا ہے. 100% اثر پڑتا ہے. تو کیا آخری بات کیا کر رہا تھا؟ گائے کی کھال کا جوتا. فرمانے لگے، اصل میں بکری کے مزاج میں تیزی بہت ہے، اور بھیڑ کا جو مزاج ہے اس میں نرمی ہے، اور گائے کا مزاج بھی ایسی ہے. کتنی اللہ میاں کی گائے ہے یہ، پچھلے فرماتے تھے میں جوتے وہ پہنتا ہوں اس کا اثر ہوتا ہے. میں نے ان کی زندگی میں پیر کا اثر دیکھا, مرشد کا اثر دیکھا. ان مثالوں سے میں آپ کی خدمت میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اثر دیکھا. اور اثر یہ دیکھا کہ وہاں نماز, تسبیح, اعمال, سنت کے مطابق زندگی, ظاہر, باطن, شادی میں, غمی میں, کوئی خیال, احساس, ادراک نہیں, کچھ بھی نہیں. بس ان کے منہ پہ ایک لفظ تھا, عشق. اور بس یہی کچھ تھا. اور وہ اس کا قصور نہیں ہے. معاشرے میں دو شخصیات ایسی ہیں ان کا معاشرے میں بہت اثر ہوتا ہے. ایک معالج کا, حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو, معالج کا, اس کا بہت غالب اثر ہوتا ہے. اور ایک پیر کا, مرشد کا, اس کا معاشرے میں بہت غالب اثر ہوتا ہے, اور زندگیوں پہ بھی اور معاشرے پہ بھی بہت غالب اثر ہوتا ہے. ان دو شخصیات کا معاشرے میں بہت اثر ہوتا ہے. معالج جو کہہ دے یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, اتنا وقت آپ نے آرام کرنا ہے, اب آپ کی ملاقاتیں ختم, آپ کا لباس اتار کے ہم اپنا لباس پہنائیں گے, آپ یہ پابندیاں کریں گے, یہ کریں گے. اس کی پسند نہ پسند کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا, بس جو معالج کا حکم ہوتا ہے پھر وہی مانا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے, جو معالج کا حکم ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے. بس معالج کی زندگی, معالج کی زندگی. کا اثر ہوتا ہے زندگی پہ. اور اس طرح پیر کی زندگی کا اثر ہوتا ہے. معالج اکثر حکم دیتا ہے, پیر کی زندگی میں حکم کم ہوتا ہے, اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ محسوس کریں, معالج حکم دیتا ہے یہ چارٹ ہے, آپ نے یہ غذائیں نہیں کھانی, یہ کھانی ہے. دیکھیں آپ نے اس وقت آنچ کے بعد سو جانا ہے. ہمارے ایک درویش تھے, وہ مسجد میں مغرب کے وقت کھانا لے آتے تھے, مسجد میں بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے آپ نے سونے سے اتنے گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے, تو میں نے مغرب کو کھانا کھانا ہے, احتیاط کرنی ہے. جی آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ لباس پہننا ہے, اب یہ نہیں پہننا. معالج کی زندگی میں حکم ہوتا ہے. جو مرشد ہوتا ہے اس کی زندگی میں حکم کم اثر زیادہ ہوتا ہے. اس اثر کو روحانیت کی زبان میں توجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توجہ کہتے ہیں. اثر زیادہ ہوتا ہے. پھر اس شخص میں جتنا اثر, جتنی اس کے اندر عقیدت ہوگی اور جتنا اس کے اندر خوبیوں پہ نظر ہوگی اور جتنا اس کے اندر تلاش ہوگی اتنا اثر زیادہ پڑے گا. یہ اصول ہے. اور خود بخود اندر چینجنگ, خود بخود تبدیلی, اور خود بخود اندر کے نظام بنتے سورتے اور ڈھلتے چلے جائیں گے خود بخود. خود بخود, خود بخود نظام ڈھلتا چلا جائے گا. ہماری زندگی میں یہ اہم راستہ ہے کہ ہم کسی شخصیت سے اثر لے رہے ہیں. ہماری زندگی میں بہت اہم چیز ہے کہ کسی شخصیت سے اثر لے رہے ہیں. اور اس کا اثر اس وقت تک رہتا ہے جب شخصیت کا دل کے اندر عظمت ہوتی ہے. جب عظمت ختم ہو جاتی اثر ختم ہو جاتا ہے. نام محمد کا آپ ادب کرتے ہیں, جس کے اندر نام محمد کی عظمت نہیں ہے وہ ادب کرے گا؟ کیا خیال؟ وہ تو نہیں کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے کہیں کاغذ پہ, کہیں دیوار پہ, کہیں تحریر میں, ہمارے غافل سے غافل فرد کی بھی آنکھیں جھک جاتی ہیں. اس کی وجہ دل میں ان کی عظمت ہے اور دل میں مدینے والے کا وقار ہے. وقار مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میں نے ایک دفعہ ابکری میں, بہت سال ہو گئے ابتدائی دنوں میں, ڈاکٹر نور احمد نور صاحب کا ایک مضمون چھاپا تھا کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی. ایک ان کا مضمون تھا, کہیں چھاپا تھا, ابکری میں چھاپا. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے پھر سے مسلمان کر دیا یہ مضمون چھاپ کے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا, مجھے ایک بندے نے یہ بات کہی کہ میں باہر پڑھنے گیا. جب پڑھنے گیا تو میں وہاں پڑھتے پڑھتے ہمیں ساتھ ادھر ڈرپ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, اور جس ڈرپ کو لفظ ریسرچ کہتے ہیں, اور اس ڈرپ کے اندر قطرہ قطرہ خون کے اندر دین کے بارے میں بدگمانی, شک, وسوسے, قطرہ 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 قطرہ. تو کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نماز تسبیح والا ہوں, دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ یہ موضوع ہے, اس پہ آپ ریسرچ کریں. اور ریسرچ اور تحقیق کے لیے جو میٹیریل دیا وہ دیا جس پہ میرے آقا کی ازواج مطہرات کی شادیوں کو, شادیوں کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا کہ آپ تو عیاش تھے. ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں یہ نام عظمت ہے جو آپ چونک پڑے ہل گئے ہیں. یہ عظمت ہے یا نہیں؟ یہ عظمت اندر سے آپ کو کس چیز نے ہلایا؟ عظمت نے ہلایا. اور کہا کہ میں اس کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, میرا اندر اگر یہی مطلوب تھا ہی تو ادھر تو 25 سال کی عمر ہے اور ادھر دو طلاقیں ہو چکی ہیں, دو جگہوں سے, ایک طلاق ہے یا بیوہ ہے یا دونوں کے بارے میں بیوہ ہے. یہ آتا ہے کیوں جی, دونوں بیوہ آتی ہیں, دونوں متعلقہ ہیں, حضرت خدیجہ دونوں بیوہ ہیں, اما خدیجہ تو تھیں بیوہ ہیں دو جگہوں سے, اور آپ کی عمر 25 سال بھرپور جوانی اور ان کی عمر 40 سال. آپ یہ دیکھیں تو انہیں سے اپنی عمر سے کم کی عمر شادی کرنی چاہیے تھی, اور پھر ہر شادی بیوہ یا یہ پورا موضوع ہے جس میں میرے مدینے والے کی زندگی میں قبائل کو جوڑنا, قبائل کو جوڑنا, ان کو قریب کرنا, اور ان کو قریب کر کے ان کے اندر نور نبوت منتقل کرنا اور معرفت الہی منتقل کرنا, یہ مطلوب تھا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. بس سارا مطلوب یہی تھا. تو اس سارے مضمون میں جو ابکری میں چھپا یہی کچھ تھا, اس میں بھی یہی واقعہ تھا, اس طرح کا واقعہ تھا, اور اس طرح کے واقعے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے مضمون لکھا. تو میں نے کہیں پڑھا تو میں نے اس کو ابکری میں چھاپ دیا انہی کے نام سے. کہنے لگے میں نے وہ پڑھا, اس سے پہلے شک اور بدگمانی کی وجہ سے جو نام محمد کی لوگوں کے اندر عظمت تھی, جو شخصیت محمد اور وقار محمد اور عزت محمد اور عصمت محمد اور عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے تھی یا پھر لوگوں میں دیکھتا تھا, صرف اس شک کے نظام پہ وہ میرے اندر کی وہ عظمت ختم ہو گئی. جب عظمت ختم ہوئی پھر بس میں آہستہ آہستہ پھر نماز نہ رہی, پھر تسبیح نہ رہی, پھر ذکر نہ رہا, پھر زندگی بس ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ کے اور بندے کے درمیان جو چیز لڑی کے طور پہ جڑی ہوئی ہے وہ کیا جڑی ہے؟ اس محمد کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. رب کے ساتھ جڑنے سے اصل تو محمد سے جڑے ہوئے ہیں, وہ چیز نہ رہی. جب وہ چیز نہ رہی تو پھر اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو بہت دور والے پایا اور میں محسوس کرنے لگا, اور پھر ایک وقت احساس بھی ختم ہو گیا. سال ہر سال میں نے زندگی ایسے گزاری, اور یہ مضمون پڑھتے ہی میرا خیال ہے میں نے کیا ہوا اور کہا, کہیں پڑھا تھا رسالہ, میں رسالہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا, بس چونکہ وہ ازلی سعید تھا, سعادت مند تھا, اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ سعید ہے, بس وہ ازلی سعید تھا, وہ اس کی ازلی سعادت کی وجہ سے اللہ نے اسے ان راہوں پہ واپس لگا دیا. یہی کا یہی معاملہ مولانا عبد الماجد دریابادی تھے, بہت بڑے محدث تھے, مفسر تھے, عالم, تفسیر ماجدی بھی لکھی اور اپنے مرشد کے ملفوظات اور بہت کچھ لکھا. وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آیا ریسرچ کے نام پہ میں خدا سے باغی ہو گیا ہوتا, اور جب خدا سے باغی ہوا تو مصطفیٰ سے باغی ہونا تو اگلا سٹیپ ہے, اور اگر مصطفیٰ سے نعوذ باللہ باغی ہوا تو خدا سے باغی ہونا تو بس ایک ہی, کیونکہ یہ دو ہستیاں کلمے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ایمان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے یقین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یہ دو ہستیاں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں اتنا دور ہو گیا, اتنا دور ہو گیا. دل سے عظمت جب چلی جاتی ہے, عظمت چلی جاتی ہے, اور عظمت جاتی ہے شک کی بنیاد پہ, مشکوک. اس لیے قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس, حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنتی ایک دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. کیوں؟ اس ہستی کی نے مدینے والے کا دور پا کے بھی مدینے والے کو نہیں دیکھا, لیکن مدینے والے کی دل میں عظمت اتنی زیادہ, عظمت اتنی زیادہ, اتنا زیادہ کہ ان کے واقعات سنتے ہی خود ہمارے دل میں عظمت کا یقین زندہ اور تابندہ اور تازہ ہو جاتا ہے. اس تابعی کا نام سنتے ہی ہمارا ایمان زندہ ہو جاتا ہے اور تازہ ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد ان کے دل میں عظمت تھی, ان کے دل میں عظمت تھی, اور مسجد کی عظمت ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں مسجد کا ہر لحاظ سے اکرام اور احترام اور ادب کرنے پہ اندر کی اندر کیفیتیں بڑھتی ہیں کہ یہ مسجد ہے, ادب ہے. وہ ایک عظمت ہوتی ہے مسجد کی. وہی ہے جب عظمت ختم ہو جاتی ہے, تقسیمیں جب 47 ہوئی تو مسجدوں کو لوگوں نے گھر بنا دیا, اور موتی مسجد رجیت سنگھ کے دور میں استبل رہا, گھوڑے بنتے تھے. آج موتی مسجد کی عظمت ہمارے ابکری میں کالم چھپا لاما لاہوتی صاحب نے, انہوں نے اسے عظمت دے دی, کچھ بھی نہیں دیا. ایک عمل کے ذریعے, اس کی تاریخ کے ذریعے ایک عظمت دے دی. عالم یہ ہے تو مخلوق وہاں ٹوٹ پڑی ہے, کیا خیال ہے؟ جو مخلوق وہاں گئی ہے اور جا رہی ہے اور انشاءاللہ جاتی رہے گی. بعضوں کا سوچتا ہوں میں نے کہا علامہ صاحب کی اگر اللہ نے شان کریمی کی تو مغفرت کے لیے مسجد کی دعائیں کافی ہیں. شان کریمی ہے, کسی بہانے سے معاف کر دے, مسجد کی دعائیں کافی ہیں. مسجد دعا بھی دیتی ہے, بد دعا بھی دیتی ہے. کہ جس شخص, جو شخص ذریعہ بنا میری آبادی کا, میرے سجدوں کا, اذان کا, ذکر کا, اعمال کا, اللہ کی ذات پہ مانگنے کا, وہ ذریعہ بن گئے. ہمارے اندر جو ایک سوئی ہے چھوٹی سی, بس وہ عظمت ہے. یہ کشف الماجوب میرے ہاتھ میں ہے, اس کشف الماجوب کے اوراق ہیں, اس کے ساتھ اصل میں کتاب نہیں, صاحب کتاب کی عظمت ہے. وہ حضرت پیر علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جنہوں نے اتنی خالص المخلص کتاب لکھی ہے جس میں توحید و رسالت سارا کا سارا خلوص سے بھر دیا ہے اور اس دور کے فتنوں کا رد کر دیا ہے جو کہ تصوف کے نام پہ تھے. اس شخص کی عظمت ہے. عظمت ہے تو اس کتاب کو ہم اٹھاتے ہیں. اس دور میں اور بڑی شخصیات آئیں, آج سے ہزار سال پہلے بڑی شخصیات آئیں, انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی. تاریخ اپنے تحقیق اور کنگھالنے میں ان کتابوں کو بیان نہیں کر سکی, تاریخ نہیں بیان کر سکی. وہ کہتے پتہ نہیں کوئی تھی, ٹھیک ہے چلے گئے, زمانہ آیا چلا گیا, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, بس ٹھیک ہے. لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے یہ کتاب ہزار سال سے وہی ہے اور زندہ و تابندہ ہے. اس کے پیچھے شخصیت کی عظمت ہے. شیطان جب کسی کو دور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عظمت کو گراتا ہے. سرما سمجھ کی آنکھ سے مجھ کو گرا دیا, آنسو سمجھ کی آنکھ سے مجھ کو گرا دیا, سرما سمجھ کی آنکھ میں آپ, سرما سمجھ کی آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, آنسو سمجھ کی آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. یہ ہے اصل. آپ تاریخ ساری اٹھائیں, حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں اللہ پاک نے حضرت خضر کی پہلے عظمت بیان کی ہے کہ انہیں ہم نے اپنے علوم میں سے کچھ علوم دیے ہیں اور کمالات میں سے کمالات دیے ہیں, اور حضرت موسیٰ سے اللہ پاک نے فرمایا آپ جائیں جو ہم نے اپنے علم میں سے انہیں پہلے عظمت بیان کی ہے, پھر حضرت کو موسیٰ کو بھیجا ہے, پھر حضرت موسیٰ کو عظمت سامنے تھی جو ناگواریاں آئیں حضرت خضر علیہ السلام کی, سختیاں ہیں, ساری سختیاں. اب فوراً چلے جائیں, آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, اور یہ مہربانی آئندہ نہیں بولوں گا, آپ سے کہا تھا نا میں نے بولنا نہیں ہے, آپ چلے جائیں, آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور جب پہلے دن گئے ہیں چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام, انہوں نے سلام کیا توجہ ہی نہیں کی, انہوں نے متوجہ کیا توجہ ہی نہیں کی. میں گیا تو سب سے پوچھنے لگے کہاں سے آئے, کہاں سے آئے. میں سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ, میں نے کہا میں فلاں جگہ سے, کہہ پر میں کیا کروں, آپ نے پوچھا تھا میں نے بتا دیا, پھر میں کیا کروں, چل جا اپنا کام کر. ٹھیک ہے, پرانی بات, درویش تھے, عظمت تھی جو ان کی منتیں کر رہی ہیں, کیا میں آپ کے علم میں سے اللہ نے جو دیا ہے وہ حصہ لے سکتا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, مجھے اس قابل سمجھیں گے. میں الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ان کے اندر کیا ہے, حکم ہے یا التجا ہے؟ جی التجا ہے. اور التجا جب عظمت ہوتی ہے پھر ساری ناگواریاں برداشت ہوتی ہیں. لطف سجن دم بدم, کارے سجن گہ گہ, ایمی سجن واہ واہ, اومی سجن واہ واہ, پھر کہتے ہیں واہ واہ. ٹھیک ہے, عظمت. اللہ جل شانہ نے اپنے سارے قرآن میں اپنی عظمت کا بیان کیا. میں کہا کرتا ہوں آیت الکرسی ساری, آیت الکرسی ساری میرے رب کی عظمت ہے, ساری عظمت ہے. پورے آیت الکرسی میں کوئی جن کا نام نہیں آتا, جادو کا نام نہیں آتا. آیت الکرسی میں پڑھو کوئی جن کا نام آتا ہے؟ نام ہی نہیں آتا. میرے رب کی ساری عظمت ہے. اور اللہ کے ہاں جب عظمت میرے رب کی آتی ہے پھر عظمت سارے جھاڑو پھیر دیتی ہے. ہاں بل نقذف بالحق علی الباطل, جب حق آتا ہے تو حق باطل کے سر پہ مارتا ہے میرے رب, تو باطل کا بھیجا توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہی چیز ہے کہ جب اللہ کی عظمت آتی ہے پھر یہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، شیاطین ہے، یہ بکری کے چالے کی طرح یوں ایک پل میں اٹھا کے پرے پھینک دیے جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. عظمت، اب بھی اس گلی میں جاتا ہوں میرا جس میں میرے شیخ رہتے تھے، اس مکان کے سامنے جاتا ہوں، یہی لاہور ہی میں ہے، میرا دل جیسے کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے. مجھے کہنے لگے بوڑھی مائی پوتے پوتیوں والی اس سے بھی آگے، کہنے لگے اب بھی میں جھٹکا لے کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اوہ میری سانس نے مجھے بلایا ہے، اور سانس کو مرے میں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوا. سانس کی عظمت دل میں ایسی تھی، وہ ایسی دبنگ مائی تھی، کہتی اب بھی بس وقت جھٹکا لے کے اٹھ بیٹھتی ہوں. اسلام کا سارا نظام، ایمان کا سارا نظام پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ، اوپر لکھتا ہوا ایک سیاہ غلاف، اور عظمت جب دل میں ہوتی ہے، عالم یہ ہوتا ہے، ایسے دیکھتے چیخیں نکل جاتی ہیں اور آنسو جیسے بس ایسے رواں دواں ہوتے ہیں. کیا چیز ہے عظمت؟ قدرت اللہ شاہ نے لکھا، میں حج پہ گیا تو ایک ساس اور بہوتے دونوں بہت لڑتی تھی. ساس بہو کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے. جب مدینے پہنچی تب بہو نے کہا میں جاتی ہوں حضور سے جا کے شکوا کرتی ہوں. اب ساس منت کرے اللہ کے بھلتے نہ جاؤں. ساس نے بڑا خوار کیا تھا بہو کو، رج خوار کیا تھا، اب کہنا جا منتیں کرے کہ مدینے والے کے پاس جا کے شکایت نہ کر میری جا کے. انہوں نے کہا نہ میں تو جاتی ہوں، تو نے مجھے سارے سفر کے اندر، کچھ ایسا پہلے کچھ حج میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا، کچھ مہینے لگ جاتے تھے، اس سے پہلے اور زیادہ وقت لگتا تھا، سارے سفر میں تو نے مجھے خوار کیا ہے، موقع موقع کے اوپر اب مدینہ آ گیا ہے میں تو جاؤں گی. کہنے لگا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مدینے والے کی ہمارے دلوں میں عظمت کیا ہے. گناہگار سے گناہگار شخص بھی وہ کہتا نا مدینے والے کے سامنے میری جا کے شکایت نہ کرنا. اور آخر منتے کر کے ساس نے بہو کو منا لیا کہ شکایت نہیں کرے گی. کون سی چیز ہے اس ساس کے دل کے اندر، اس ظالم ساس کے دل کے اندر کون سی چیز تھی؟ وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. عظمت ہماری زندگی کا محور سارا کا سارا ایک نقطے پہ چل رہا ہوں، ایک نقطے پہ، وہ عظمت ہے. ہماری زندگی کا سارا محور ایک نقطے پہ چل رہا ہوں، عظمت ہے. جب رب ہے، جب باپ ہے. ایک لڑکے نے آ کے، جوان 19 سال کا تھا، میرے سامنے ایسے کاغذ رکھا اور جس میں باپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ مجھے اس شخص کی موت چاہیے. مجھے اس شخص کی موت چاہیے، اور کائنات میں سب سے قابل نفرت یہی شخص ہے. باپ کی دل سے عظمت اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ برقرار نہ رکھ سکا، جبکہ وہی باپ جس کو آنکھوں سے ایک بار دیکھ، بار بار دیکھ، اور ہر بار کے دیکھنے پہ مقبول حج کا ثواب ہے، ہر بار کے دیکھنے پہ ہر ادب کی نظر ایسے دیکھا اور نیچے رکھ کے ہے گیا، ہو گیا، رب سچا، رب کے وعدے سچے. اسی باپ کے بارے میں کہ مجھے اس کی موت چاہیے. کہ نیٹ کی دنیا نے باپ کی نظروں کو بیٹیوں کے لیے میلا کر دیا تھا، اور وہ لمبی کہانی ہے جو ماں نے بتائی. ایک عظمت ہوتی ہے جو حج کا ثواب دلواتی ہے، اور وہی عظمت ہے جب انسان عظمت کھو بیٹھتا ہے، پھر خوبیاں بھی آپ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہی لوگ تھے جب حضور وضو فرماتے تھے، آپ کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا، آپ کے لعاب دہن کو ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ منہ پہ مل لیتے تھے. ہاں، لیکن جب ان کے دل سے عظمت ختم ہوئی، مجھے ایک بندے کا واقعہ سامنے آیا، وہی تھا جب وضو ہوتا تھا ایک طرف ہٹ جاتا تھا، جب آپ کی لعاب مبارک کا وقت ہوتا تھا چھینا جھپٹی ہوتی تھی ایک طرف ہٹ جاتا تھا. اب وہ ہے، اندر سے عظمت اس کی ختم ہو چکی ہے، جسم ہے روح نہیں ہے. میں بھی پشاور گیا، ایک اللہ والے ہیں، لوگ ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، میرے دل میں ان کے لیے عظمت ہے. ان کے پاؤں کو میں نے تیل لگایا، ابھی میں پشاور گیا پچھلے ہفتے. تیل لگانے کے بعد وہی ہاتھ میں نے سر پہ ملے اور چہرے پہ ملے. ابھی سر پہ ملے اور چہرے پہ ملے. عظمت. میں اپنے بچوں کے پاؤں کو تیل لگاتا ہوں تو کہتا ہوں مولا معصوم ہے، ان کا میں چہرے ملتا ہوں. اللہ اس چہرے کو بدبختی سے بچانا، اللہ اس چہرے کو شکاوت اور ذلت سے بچانا، اس نیت سے وہ ہاتھ میں چہرے ملتا ہوں، معصوم ہے. کچھ عظمت ہے زندگی میں، جس عظمت کے ارد گرد ہماری زندگی گردش کر رہی ہے، وہی ماں ہوتی ہے جس کے بارے میں بہت گھٹیا الفاظ بیٹی یا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے اور اسے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اور وہی ماں ہے جس کے بارے میں جگہ نہیں ملتی کہ اس کو بٹھاؤں کہاں. کہنے لگا، محمود غزنوی سے آپ کی بخشش کا نظام کیسے ہوا؟ کہ بس ایک جگہ مہمان ہوا اور انہوں نے ساتھ قرآن پاک رکھ دیا. میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ کہیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں خدا نہ خواستہ پاؤں نہ ہو جائیں، کہیں پیٹھ نہ ہو جائے، کبھی یہ نہ ہو جائے. بس ساری رات اسی دکھ میں، اسی کروٹوں میں، اسی بے چینی میں عظمت قرآن کے لیے کروٹیں بدلتا رہا. رات اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے کہا، تیری وہ رات ایک ہمیں ایسی پسند آئی تھی، محمود جا تجھے معاف کیا. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو 1000 سال سے بھی زیادہ، 1000 سال اس کی قبر پھٹی، وقت کا بادشاہ ہے، میت ویسے پڑی ہے، کفن ویسے پڑا ہے. میں بھی اس جمعے قبرستان میں گیا اپنے ساتھیوں کو لے کے، 3 ساتھی تھے میرے، قبرستان کے ایک ایسے کونے میں گیا، میں نے کہا میرا یہ کونہ ہے جہاں اکثر میں، بالکل ویران کونہ، اور اس میں ایک قبر ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا کفن کا بند بندھا ہوا تھا اور اس کے اوپر کتبہ لکھا ہوا تھا، کسی خاتون کی 1992 کی قبر تھی اور اس کی ہڈیاں واضح نظر آ رہی تھی اور کفن کا بند تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور احساس ہو رہا تھا. اور ساتھ ایک اور قبر کھلی ہوئی تھی، اس میں کھوپڑی پڑی تھی، ایک اور قبر کھلی، اس میں میں نے ان کا کہا، یہ چونکہ ہم نے میڈیکل میں پڑھا ہے، میں نے کہا یہ کلائی کی ہڈی ہے، یہ کلہے کی ہڈی ہے، یہ فلاں 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 فلاں. لیکن اس کی میت 1974 میں، 1974 میں محمود غزنوی کی بالکل ویسی پڑی تھی. کس چیز نے بخشش کا نظام بنایا؟ عظمت قرآن نے. تو قرآن کی عظمت تھی، عظمت تھی. جب دل میں عظمت ہوتی ہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں فیوز و برکات کے دروازے کھلتے ہیں، عظمت ہوتی ہے. اور وہی عظمت اور ادب جب چلا جاتا ہے پھر وہ زمین بنجر بن جاتی ہے. مجھے وہ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ والے تھے، ان کے بیٹے تھے مولانا ابوبکر غزنوی، ان کی بات اچانک یاد آئی، فرماتے تھے بس مجھے ایک خطرہ یہ ہے اپنے ہم مسلک سے، ساتھیوں سے، کہ کہیں توحید کے نام پہ جو ترتیب چل گئی ہے یہ بے ادبی کی طرف چل پڑے ہیں، کہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے، کوئی خود ان سے رب نہ چھن جائے. توحید کے نام پہ، توحید کے نام رب نے چھین جائے. اس دن عبد الحی سلیمانی صاحب تشریف لائے، کہنے لگے کہ میرے دادا مولانا سلیمان صاحب جو تھے وہاں روڑی ضلع حصار انڈیا میں، سید نصیر حسین صاحب کے خلیفہ تھے. سید نصیر حسین صاحب دہلوی ایک اللہ والے تھے، ہمارے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، ان کی سلسلہ نقش بندی میں خلیفہ تھے میرے دادا، خلیفہ تھے. ان کے دلوں میں جب عظمت دیکھتا ہوں پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کی نسبتیں وہ تھیں جنہوں نے ان کے دلوں میں عظمتیں ڈال دی، بڑوں کی نسبت. ہمارا سارا کا سارا دین عظمت کے ساتھ چل رہا ہے، آخرت کا تعلق عظمت سے ہے، رب کا تعلق عظمت سے ہے، اللہ کی عظمت دل میں ہے. اب دیکھے رب کی، اب دیکھے رب کے ساتھ اتنی عظمت ہو جائے، اتنی عظمت کہ اللہ کا دل میں ایک خوف ہو، ایک شوق ہو. ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے 60 سال کے بیٹے کو مارا اور بازو توڑ دیا، تقریباً 60 سال تھی، 50 سال کے قریب تھی. اس نے غلطی کی کوئی، جب بیٹا 50-60 سال کا ہوگا باپ کتنا بڑا ہوگا، لیکن بیٹا کہتا رہا ابا جی بس آئندہ نہیں کروں گا، ابا جی آئندہ نہیں کروں گا، ابا جی آئندہ نہیں کروں گا. نہ تین میں 100 دفعہ کیا تو ابا جی نے جو مارا بازو توڑ دیا. عظمت تھی باپ کی، جو ابا جی نہیں کروں گا، ابا جی نہیں کروں گا، ابا جی کو تو ایک دھکا دیتا ابا جی وہاں جا پڑتے. باپ کی عظمت تھی جس عظمت نے بازو توڑوا دیا، پر باپ کا بال نہیں توڑا، باپ کا بال نہیں توڑا، بازو توڑوا دیا، اپنا بازو توڑوا دیا. مر گیا باپ بھی مر گیا بیٹا ہی مر گیا، باپ بھی مر گیا بیٹا ہی مر گیا. میرے سامنے کا واقعہ کہ بازو توڑ دینا، ہڈی توڑ دینا آخر ہے. ہمارے اما رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن بنی ہوئی تھی، تو وہ جلانے والی کوئی لکڑی اٹھا لیتی تھی اور بیٹیاں جو ہے چارپائی کے نیچے گھس جاتی تھی، اور پھر وہ چارپائی کے نیچے یوں مارتی تھی اور آگے ہاتھ سے وہ روکتی تھی. بیٹیاں جوان طاقتور 22-25 سال کی، اما بوڑھی، کون سی چیز تھی؟ عظمت تھی. یہ عظمت ہے جو اما کی اس ڈانٹ اور اس مار کو، اما کی اس ڈانٹ اور اس مار کو سہ رہی ہے اور اما کے سامنے بے گستاخی نہیں ہو رہی. یہ عظمت ہے. تو سارا نظام، زندگی کی ساری ترتیب، ہمارا سارا کا سارا دین، دھرم، مذہب، ہماری تنہائیاں، ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ساری کے ساری عظمت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہمارے ارد گرد ایک چیز ہے، وہ عظمت ہے، اور یہی زندگی کا ہمارا سرمایہ ہے جس نے ہمیں رب اس کے حبیب کے قریب سے قریب تر کیا ہوا ہے. جب یہی سرمایہ ہم سے ہٹتا اور کٹتا ہے، ہمارا کچھ نہیں رہتا اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا. عظمت رب کی ہے تو اس کے اندر ربوبیت ہے، عظمت اللہ کے محبوب کی ہے تو اس کے اندر محبوبیت ہے، اور عظمت صحابہ کی ہے تو اس کے اندر وقار صحابیت ہے، اور عظمت اہل بیت کی ہے تو اس کے اندر عزت اور عظمت اہل بیت ہے، اور عظمت اولیاء صالحین کی ہے تو اس کے اندر عظمت ولایت ہے، اور عظمت مرشد کی ہے تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں اور اللہ کی انوکھی مدد اور غیبی نظام ہے. بس ان میں سے کسی کی بھی عظمت ختم ہوتی ہے, پھر عظمت جب ختم ہوتی ہے پھر سب رشتے سب سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی ایک نظر ماں پہ پڑتی ہے تو اس میں عظمت ہے, وہی نظر بیٹی پہ پڑتی ہے تو اس میں عصمت ہے, اور وہی نظر بہن پہ پڑتی ہے تو اس میں حیا ہے. نظر کے اندر ہی فرق ہوتا ہے, وہی نظر بیوی پہ ہے تو اس کے اندر کیفیات اور ہیں, نظر کے اندر فرق ہوتا ہے. یہ عظمت ہے جو ہماری زندگی کے اس نظام کو چلائے پھر رہی ہے, اور جب یہی عظمت ختم ہو جاتی ہے ہم زندگی میں بیکار ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے یہی وجود ہوتا ہے, کہتا ہے جانے کی کوئی ضرورت نہیں, بس سب کچھ دیکھ لیا, بہت پا لیا, کوئی ضرورت نہیں. پھر ایک ایک لفظ پہ ایک ایک حرف پہ عیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اصل میں وہ عظمت کی آنکھ جو تھی وہ بند ہو گئی ہے, اب عیبوں کے آنکھ کھلتے ہیں, عیبوں کی آنکھ کھلتی ہے, پھر وہ بدگمانیاں, پھر شک, پھر وساوس, پھر یہ زندگی پھر اسی میں چلتی چلی جاتی ہے. پھر وہ رب کے خلاف بولتا ہے. میں پنڈی میں تھا تو کچھ صحافی میرے پاس آئے, ایک دو, ایک صحافی تھے, ایک پولیس والے تھے, ایک اور شعبے کے تھے. کہنے لگے جب سے درس ہو رہا ہے ہمارے ہاں فلاں جگہ کچھ پڑھے لکھے بابے رہتے ہیں, بوڑھے ہو گئے بےچارے. کہنے لگے میں نے درس سنا, میری بیوی نے سنا, اس نے ثقافت لینا شروع کر دیا. اب ہم کے ہاں ہمارا جانا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو بابے ہیں جو بےچارے لا دین بد مذہب ہیں, پھر وہ پہلا سب سے پہلی گالی نوز باللہ خود رب کو دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر رب نکل گیا, عظمت خدا, عظمت الہ, اللہ پاک کی عظمت ختم ہو گئی ان کے دل کے اندر. لیکن ہم بھی اسی کے تھے, انہی مجالس میں بیٹھتے تھے, وہیں اٹھنا بیٹھنا پینا پلانا وہیں زندگی کا سارا نظام تھا, کسی نے درس پہ لگا دیا. اب ہمیں وہ دنیا جو ہے عجیب نظر آتی ہے اور ان کو ہماری دنیا عجیب نظر آتی ہے. تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند. حرم ہے, طواف کر رہا, اس کے دل میں حرم کی عظمت ہے, کعبہ کی عظمت ہے, تو زندگی کی کیفیت ہو رہے ہیں. جب عظمت نہیں ہے پھر ایک نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہے اور کسی حسن و جمال پہ ہے, پھر وہاں جیبیں کاٹ لیتے ہیں. میں نے حرم میں کئی جوتیاں اٹھوائی ہیں, میں کہتا ہوں اس بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ جوتی میری نہیں ہے. میں پاسوں کا سوچتا ہوں, اپنی جوتی میں بندہ پہچان لیتا ہے, ایک ہی طرح کی جوتی ہو ماڈل کی, یعنی ایک ہی طرح کا, وہ بندے کا پاؤں کے ڈالتے ہی کہ یہ میری جوتی نہیں ہے. پاؤں پہ ڈالتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری جوتی نہیں ہے, مطلب یہی تو ہے ایک ہی طرح کی. حتیٰ کہ اگر وہی جوتا دوسرا آ جائے, ایک پاؤں میں ڈالا اور دوسرا جوتا ہو اور اسی انداز کا, اسی ماڈل کا دوسرا پڑا ہو, تو کہتے ایک پاؤں میرا ایک کسی اور کا ہے. میں نے اس دن پتا نہیں کہاں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا, آخرکار انہوں نے ڈھونڈا اور جوتا دیا. میں سوچتا ہوں اس کے اندر جوتا, اس کو پتا نہیں چلتا ہوگا جوتا میرا نہیں ہے, بالفرض کیا پتا اس کا رنگ مل جاتا ہو, اس کو پتا نہیں چلتا. زندگی کا نظام عظمتوں کے ساتھ چلتا ہے. زمزم کی عظمت دل میں ہے تو زمزم کا نفع ہے, ورنہ ہے تو عام پانی. اجوا کھجور کی عظمت ہے تو اجوا کھجور ہے, ورنہ کھجور ہی کھجور ہے, پوری دنیا میں کھجورے ہیں. جب دل کے اندر عظمت آتی ہے پھر وہ خانقاہ کی عظمت, تسبیح خانے کی عظمت, پھر ایک ایک تنکے کی عظمت, پھر وہاں کے قیام کی عظمت, پھر وہاں کے نظام کی عظمت, وہاں پھر رہنا اس کی ساری کیفیتیں پھر دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں. جب وہی عظمت دل سے نکلتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اندر جتنی بھی زندگی کی کیفیتیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں کہ عظمت چلی گئی ہے. پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں آج کا جو سبق لکھا ہے کہ ایک بندہ میں عظمت پہ کیوں آیا, حضرت خواجہ اویس کرنے کو تلاش کر رہا ہے, آخر کار دریائے فرات کے کنارے ان کو وضو کرتے پا لیا. کون سی چیز اسے تلاش کروا رہی ہے؟ عظمت. اس کو جو چیز تلاش کرا رہی ہے عظمت ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہاں قریب سے آتا ہوں یہاں اور مجھے نفع ہوتا ہے, اور قریب ہی کے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نہ جا تسبیح خانے میں, بہت بڑا فتنہ ہے. وہ کہتے ہیں میری تو زندگی بدل گئی ہے, میرے دن رات بدل گئے ہیں. صرف چھوٹا سا نقطہ ہے, اس کے دل میں عظمت ہے اور ان کے دلوں میں عظمت نہیں ہے, اور اس عظمت کی وجہ سے رب اسے دے رہا, اور اللہ اس کے دل کے نقشے, اس کی زندگی کے نقشے بدل رہا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں ساری رات بے چین رہا, پرندوں کا دانا نہیں تھا. صبح فون کیا, جس بندے کے دانا تھا ذمہ تھا وہ لکشمی بیٹا کھانا کھا رہا تھا. ہاں فون کیا, ذمہ دار تو خانقاہ کے تھے, ان بیچاروں کو بھول ہو گئی احتیاطاً حسب معمول. تو میں نے فون کیا, اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ, اس نے کہا میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا, اس نے کہا اس کے ذمہ لگایا تھا پرندوں کا دانا. اس کو میں نے فون کیا اور بات کی, فون ملایا میں نے بات کی, اس نے کہا جی وہ لکشمی بیٹھا کھانا کھا رہا, لکشمی چوک میں آیا, تسبیح خانے میں ہو اور جائے لکشمی چوک میں کھانا کھانے. آیا تسبیح خانے میں ہو, لکشمی چوک کا کھانا ایک مخصوص مزاج کے بندے جا کے کھاتے ہیں, بس یہ سب کو پتا ہے. جو لاہور میں رہتے ہیں, جو لاہور میں نہیں رہتے ان کو پتا نہیں لکشمی ہے کیا. پوری دنیا میں یہ آواز اللہ پہنچا رہا, اور پوری دنیا کیا پتا کہ لکشمی کیا ہے. جو لاہور میں رہنے والے ہیں انہیں علم ہے کہ وہاں کون سے مزاج کون سی طبیعت ہے, وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں من کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اس کے دل میں اس بے زبان مخلوق کی عظمت نہیں ہے, اور دلوں میں بھی نہیں, اس میں نہیں. وہ لکشمی کھانا کھا رہا اور پھر اس کو بلایا تو ساری زندگی کا نظام عظمتوں کے ساتھ چلتا ہے. یہ اللہ کی مخلوق کھانا کھائے گی, دعائیں کر دے گی, تسبیح خانے کا لنگر چلتا رہے گا, نظام چلتا رہے گا. ان کو بھوکھا کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا لنگر خانہ بھوکھا نہ ہو جائے, میرا لنگر خانہ ویران نہ ہو جائے. وہ تو جس کے دل کے اندر عظمت ہوگی وہی بے چین ہوگا, وہی بے چین ہوگا. آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو عظمتوں کے ساتھ, عظمتوں والا ایمان دیا اور عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ کے دل سے اللہ نے اپنی عظمت کو ختم نہیں کیا, آپ کے دل سے اپنے محبوب کی عظمت کو ختم نہیں کیا, آپ کے دل سے صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین کی عظمتوں کو ختم نہیں کیا. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. عظمتوں کو ختم نہیں کیا. بس جب عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر یہ چلتا پھرتا ایک کھوکھلا جسم ہوتا ہے, جس جسم کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت کوئی توانائی کچھ بھی نہیں ہوتی, بس جسم ہے ٹھیک ہے چل پھر رہا. اس جسم میں وہ کیفیتیں نہیں ہوتی. بندہ آیا میرے سامنے غصے کی حالت میں, میں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے میری داڑھی کو گالی دی ہے. مجھے دے دیتا کوئی بات نہیں, میری داڑھی کو گالی نہ دی اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ. میں نے کہا بھائی بات دیکھیں, اس کی سوچ دیکھیں, اس کی کیفیت دیکھیں. بس ہر سانس ہر لمحے ہر لحظہ میں بھی آپ بھی اپنے آپ کو تولتے رہیں, دوسروں کو تولنا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو تولتے رہیں. میں بھی محتاج ہوں, آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں, اپنے آپ کو تولتے رہیں کہ میرے دل کے اندر عظمت کتنی تھی اور کتنی چلی گئی اور کتنی باقی ہے. جب میں پہلے پہلے آیا تھا تسبیح خانے میں درس میں, اس وقت میری عظمت کی کیفیت کیا تھی, اب میں کتنے فیصد عظمت کو کم کر چکا, یا میری عظمت روز بروز بڑھ رہی. کیوں؟ فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے, انبیاء کا ایمان سدا ہی بڑھتا رہتا ہے, اور مسلمانوں کا ایمان والوں کا ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے. میں روز بروز اپنے آپ کو پرکھتا رہوں, پڑھتا رہوں, بس روز تولتا رہوں, اپنے آپ کو تولتا رہوں. موٹاپے کے نجات پانے والے ان کے پاس انچ ٹیپ ہوتی ہے, پیٹ کو چیک کرتے ہیں کتنے انچ بڑھ گیا کتنے انچ کم ہوا. ویٹ مشین ہوتی ہے, وہ پیٹ اور ویٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں, پیٹ کو اور ویٹ کو. وہ پیٹ اور ویٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں. انہیں موٹاپے کا فکر ہوتا ہے, ہونا چاہیے, موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن ساتھ یہ فکر بھی ہونا چاہیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میری عظمت کتنے فیصد کم ہوئے, اور میں عظمت کے اعتبار سے نیچے جا رہا یا اوپر جا رہا, یہ بھی ہونی چاہیے چیز. میں ہر سانس ہر لمحہ یا نیچے جا رہا ہوں یا اوپر جا رہا ہوں, دونوں سے ایک چیز ہے, کسی چیز تو ہے ہی نہیں. مومن میں کبھی ٹھہراؤ نہیں ہے, السابقون السابقون اولئک المقربون, وہ سبقت لے جانے والے, وہ آگے بڑھنے والے, یا اسفل السافلین. مومن کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے, ایک جگہ اس کا ایمان رہے پھر تو یہ فرشتہ ہوا. یہ طبیعت اور یہ مزاج تو فرشتوں کی ہے, مومن کی تو ہے ہی نہیں. مومن میں کبھی ٹھہراؤ نہیں ہے, روز اس کا ایمان, اس کی عظمت یا بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی, یا بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی. روزانہ بڑھے گی یا کم ہوگی, بڑھے گی یا کم ہوگی. یہ مومنانہ مزاج ہے. ہو صحابی باہر نکلے اور حضرت حنزلہ, اور میں تو منافق ہو گیا. دوسرے کہنے لگے کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہنے لگے مدینے والے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے, گھر جاتے ہیں عورت کہ یہ حال تو میرا بھی ہے. اب وہ دوسرا ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حال تو میرا بھی ہے, مطلب منافق ہو گیا. اپنی عظمت کو تولنے والے یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں کائنات کے ساری ولی, کائنات کے سارے ولی ایک صحابی کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے اور کر نہیں سکتے, اس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. کون سے صحابی جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, اس سے پہلے مشرک اور کافر تھا اور ابھی کلمہ پڑھا ہے, اور ایک نماز کا بھی وقت نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, ایسا واقعات ہیں. اس صحابی کا جس نے ابھی ایک نہ روزہ رکھا, نہ جہاد کیا, نہ نماز پڑھی, نہ زکات دی, نہ عشر دیا, نہ کوئی حلال حرام ابھی اس پہ لاگو ہوا، یوں کلمہ پڑا اور کچھ دیر کے بعد اس کا وقت آیا اور رخصت ہو گیا، اس صحابی کا پوری کائنات کے ولی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس صحابی کا. اور وہ حضرت حنزلہ جیسے صحابی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. کیا ہوا، کیوں منافق ہوا؟ وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، پھر گھر جا کے کیفیت اور ہو جاتی ہے. کہنے لگے یہ حالت تو میری بھی. اب سارے اکٹھے ہو کے مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کی حاضری دی اور اپنا المیہ اپنا غم بیان کیا کہ حضور ہمارا یہ غم ہے. اندر کون سی چیز ہے ایسی، کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس کو مجبور کیا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے؟ عظمت، اللہ کے حبیب کی عظمت. اس عظمت نے مجبور کیا ہے اس کو. بیٹھے بیٹھا ایک دم خیال آیا اور بندہ تڑپ اٹھا، اور تڑپ اٹھا کہ گلیوں میں میں کوکا میرا 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 میرا، گلیوں میں تڑپ رہا ہے اور کہتے ہیں میری کیفیت کو کیا ہو گیا؟ یعنی عظمت کی سوئی تھوڑی سی اوپر 19-20 ہوئی ہے تو بندہ تڑپ گیا ہے. وہ لوگ اپنی عظمتوں کا اتنا تحفظ کرتے تھے دل میں، جو ان کے دل میں ان کے مرشد کی عظمت تھی. ان کے مرشد کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیفیت تھی ان کے دل میں، وہ اتنا تحفظ کرتے تھے. آج ساری دنیا انہیں کا نام لیتی ہے. اور عجیب بات بتاؤں، ابو جہل مانتا تھا عظمت نہیں تھی، صادق مانتا تھا، امین مانتا تھا، قرآن کو کعبہ کے پیچھے چھپ چھپ کے پردوں کے سنتا تھا، ٹھیک ہے، غیبانہ کہتا تھا کہ حاضر کلام عجیب، ایک عجیب کلام، یہ بندہ کون ہے، تفسیر بھی کرتا تھا، پر دل میں عظمت نہیں تھی. مارا گیا، مارا گیا. ابو لہب کے دل میں عظمت نہیں تھی. معلوم ہوا رشتہ دار بھی ہے، قرب بھی ہے، ایک علاقے کا بھی ہے، اکٹھا بھی ہے، اور دل میں عظمت نہیں ہے، تب بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات ساری کے ساری، اور وہ بلال ہیں، نہ حسب نہ نصب، کچھ بھی نہیں، بکتا ہوا غلام. ہمارے معاشرے میں جسے کمی کہیں، مسلی کہیں، اس سے بھی نیچے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، میرے رب کی عظمت ہے، اس کی حاضری اور حضوری کی کیفیتیں ہیں، بس وہ شخص عظیم بن گیا. اور اکرمہ بیٹھے ہیں، آئے ہیں، ابو جہل کے بیٹھے ایمان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل لگی ہوئی، اور جو اصحاب صفہ میں سے آتا تھا اس کا بھرپور استقبال کرتے تھے. او غریب فقیر تنگ دست حالات میں پسا ہوا، پر اپنے مرشد کا ساتھ نہ چھوڑا، اپنے یار کا ساتھ نہ چھوڑا، اور عظمت دل میں صدا رہی مدینے والے کی. جب وہ آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سیدنا، کہتے ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے باس، سیدنا، اور جگہ بناتے تھے، قریب آتے تھے، اور قریب جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ پیچھے ہو جاتے تھے، پھر اور آتا تھا اور سیدنا، او میرے سونے، او میرے سجن، بسم اللہ بسم اللہ، سات بسم اللہ، پھر وہ قریب آ جاتے تھے، پھر دوسرے دور ہو جاتے تھے. یہ جب ہوتا رہا نا، تھا سردار کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم پکار اٹھے کہ امیر المومنین یہ کیا؟ ہاں، جس دنوں میں تم حالت کفر میں تھے، اور یہی تھا اکرمہ بلال. جب بلال آئے نا، جب بلال آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا بلال، بسم اللہ بسم اللہ، بلال آئے، اوہ جگہ بناؤ بھائی، جگہ بناؤ، میرے مدینے والے کے ساتھی، یہ میرے قربانی والے آگئے آگئے آگئے، جگہ بناؤ. یہ کیا؟ اور پھر فرمایا کہ تم ہی تھے ان کو کوڑے مارتے تھے، پتھروں پہ گھسیٹنا اور رکھتے تھے، اور آگ پہ. تو پھر اکرمہ کو سمجھ آ گئی، تو کہنے لگا اکرمہ، پھر عمر یہ بتائیں، رضی اللہ عنہ امیر المومنین سے عرض کیا کہ پھر چلو یہ ہے دنیا میں تو چلو ہو گیا پر آخرت میں یہ قبول نہیں ہے, پھر اس کا کوئی حل کیا ہے؟ فرمایا پھر ایسا ہے اگر اس کا حل چاہتے ہو پھر اللہ کے پیغام کو لے کے نکل جا. اور آج کائنات میں کہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ گھاٹے والا کام دنیا میں تو چلو ہو گیا سو ہو گیا, آخرت میں گھاٹے والا کام نہ. ہاں آخر میں گھاٹے والا کام نا, نکل جا اور گھر چھوڑ دیا, کمرول میں دے گھر پھول میں دے, سب حال حوال تو چک تھی نا, تیرے عشق گھنگرو پا پا دے, وطن نگری نگری نچدا ہاں, میں غیر نمی نہ ٹھکڑے دے, تیرے دردا سامل نک تھی نا, جدا سد پوچھتے ہیں تائیں دل بردا, میں حاضر خدمت فٹ تھی نا, کمرول میں دے گھر پھول میں دے. کم رول جاتا ہے گھر بھول جاتا ہے, کم رول میں دے گھر بھول میں دے. ہاں عظمت تھی دلوں کے اندر, وہ عظمت جو تھی اسی عظمت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر کہا کہ یہ وہ دور ہے آزمائشوں کے دور میں, عظمت والے آؤ عظمت والے قریب آ جاؤ, اور جو بعد میں آنے والے وہ دور ہوتے گئے ہوتے گئے, جوتیوں پہ جا کے جگہ ملی اور پھر آخر کار اندر سے پھٹ پڑے, کہنے لگے یہ کیا؟ کہا کہ یہ وہی تھے جو اس دور میں عظمت کو لے کے چلے تھے, جس دور میں میرے مرشد کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, یہ وہی تھے, پر انہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک اپنی عظمت کو باقی رکھا, اور عظمت باقی کیا رہی؟ اگلا واقعہ اور سن لیں. حتیٰ کہ مدینے والے کے وصال کے بعد, آقا کی روانگی, اس دنیا سے روانگی کے بعد, حضور کا جو چہرہ نظر نہیں آتا تھا, یار بنا چیز دیکھا زندگی نہ گزر رہی تھی, مدینہ ہی چھوڑ دیا اور دمشق چلے گئے. دمشق چلے گئے, عظمت دکھے. کہنے کہتے تھے میں کہتا تھا اشہد ان محمد, ہاں عظمت, دمشق چلے گئے. اور ایک دفعہ پھر حضرت حسن اور حسین نے ان کو بڑے پیار سے بلایا, اور آئے تو آ کے ان شہزادوں نے, آل بیت کے شہنشاہوں نے, انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو اذان تو سنا ہے, اور کسی نماز کی اذان کے لیے پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ وہ بلالی اذان جس کو میرے آقا کے روانگی کے بعد مخلوق سننے کو ترستی تھی, وہ بلالی اذان کوہرام, عورتیں بچے روتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے. پر عظمت ایسی تھی رشقا کہ جب کہنا اشہد ان محمد بس یہاں کہتے بے ہوش ہو گئے, پہلے تو میں دیکھتا تھا وہ محمد ہے, اب تو محمد ہے ہی نہیں. اور پھر مدینہ چھوڑ دیا. لیکن عظمت کی کہانی کبھی زندہ, عظمت والوں کی کہانی کبھی تابندہ اور زندہ رہتی ہے, کبھی مردہ نہیں ہوتی اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے قیامت کے دن جب اٹھنے والے اٹھیں گے, حضرت بلال میرے مدینے والے کے قدموں سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے. دمشق میں زندہ, دمشق میں دفن ہے, اور زندگی کا نظام کہاں سے چلے گا؟ عظمتوں والے سدا بہار ہوتے ہیں, عظمتوں والے جن کے دل میں عظمتیں ہوتی ہیں. ہاں بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور, یہ مرتے نہیں عظمتوں والے سدا زندہ ہوتے ہیں, تابندہ ہوتے ہیں, بہار سدا بہار ہوتے ہیں, یہ عظمتیں ہیں. ابو محظورہ آقا تشریف حنین سے تشریف لا رہے ہیں, راستے میں موقع ملا, قافلے کا کوئی نماز کا وقت آیا, اذان دی, یہ بچے تھے, یہ آ کے اذان جو ہے وہ دہرانے لگے. حضور نے فرمایا اس بچے کو پکڑ کے لے آؤ, لے آئے. میں پھر کیا ہوا اذان, اور جس کے فرمایا کہ پیار سے فرمایا اذان, تو حضور نے انہیں مکہ کا مؤذن بنا دیا. اچھا ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے, نسبت مصطفیٰ دیکھیں. اب عجیب بات بتا رہا ہوں, کون سے نہیں نکلتے تھے؟ اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اشہد ان لا الہ، اشہد ان، اشہد ان لا الہ پہ بھی الفاظ نہیں نکلتے تھے، اشہد ان محمد پہ بھی الفاظ نہیں نکلتے تھے، کیونکہ یہی جھگڑا تو جھگڑا یہی تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے بت ہیں، اللہ بھی ہے، یہ کہتے اللہ ہی ہے، سارا جھگڑا اللہ ہی اور بھی کا تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. جب اشہد ان لا الہ کہا نا، اللہ بڑا ہے، اللہ کہتے ٹھیک ہے بڑا ہے، اور اشہد ان محمد کہا، یہاں چپ ہو گیا، بولے نہیں تھا بچہ. حضور نے پیشانی کے بال پکڑ کے توجہ فرمائی اور دم فرمایا اور پکڑ کے فرمانے لگے، اب پڑھ. آخری وقت تک وہ ان چیزوں کو چار دفعہ دہراتے تھے، آخری وقت تک اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ کا مؤذن دو دفعہ کہتا ہے، چار دفعہ کہتا ہے؟ وہ چار دفعہ کہتے تھے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ وہ چار دفعہ کہتے تھے، آخری وقت تک ان کی اذان میں یہ چار دفعہ رہا، کہ اس وقت چار دفعہ دہرایا تھا، اٹک کے پھر دہرایا، پھر منہ سے نکلنا شروع ہو گیا. اور اگلی بات اس سے عجیب ہے، عظمت دیکھیں. فرمانے لگے، اب ان بالوں کو میرے مدینے والے کے ہاتھ مبارک، ساری عمر ان بالوں کو چھوٹا نہیں کرایا، مڑوایا نہیں، کینچی نہیں پھیری، اور وہاں اس کو گوند کے رکھتے تھے ایسے، اور جب کھولتے تھے وہ بال زمین کو چھوتے تھے، اتنے بڑے بال ہو گئے. اور فرمایا، میں انہی مدینے والے کے بالوں کے ساتھ قبر میں جانا چاہتا ہوں. یہ عظمت ہے. حضرت لہوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت آپ کی داڑھی، فرمایا خواب میں میرے مدینے والے نے میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تھا، اب حیا آتی ہے کہ اس کو میں کینچی پھیر رہا ہوں. عظمت، عظمت. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، یہ مکہ کے مؤذن ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کے مؤذن ہیں، اور ابو محذورہ کے بال، وہ چوٹی جو ماتھے والی تھی وہ بہت بڑھ گئی کہ پورے جسم کے، پورے سر کے بال چھوٹے کراتے تھے، وہاں نہیں. عظمت، عظمت. ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ دخل ہے، ہماری زندگیوں میں عظمتوں کے ساتھ زندگی ہے، ہماری زندگیوں میں عظمتوں کے ساتھ زندگی ہے، اور عظمتوں کے بغیر موت ہے. وہ جسم کی موت ہے یا روح کی موت ہے یا چلتے پھرتے انسان ہوتے ہیں. منافقین تو تھے، بس یہ میری ایک خاص بات سن لیجئے، ساتھ رہتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اتنے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ ہستی جو دل کی دنیا پڑھ لیتی تھی، منافقوں کو علاقوں کے گورنر بنا دیا، اتنے قریب تو تھے. اب خود سوچیں، علاقوں کا گورنر بنا دیا. حضرت حذیفہ رازدار نبوت تھے، لگے امیر مومنین آپ نے گورنر بنا دیا منافقین کو. اچھا، نام کہ حضور نے منع فرمایا. ہاں، اب اپنی فراست سے، کہ مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آپ پہچانے اور پہچان لیا، پھر ان کو گورنر سے ہٹا دیا. منافق یہ تھے، نماز، روزہ، تسبیح، جہاد، ہر چیز میں ساتھ ہوتے تھے، ہر چیز میں ساتھ ہوتے تھے، پر ان کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں تھی. اندر سے اور تھے، باہر سے اور تھے، ان کے دل میں مدینے والی کی عظمت نہیں تھی. باہر پیٹھ پیچھے بیٹھ کے چیہ مگوئیاں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. باقی آپ کہیں منافقین وہ ہو جو کافر، نہ نہ، وہ تو ساتھ تھے، ہر لمحہ ہر لہجہ ساتھ تھے، اور اتنے ساتھ تھے کہ گورنر بنا دیا گئے. اعتماد والوں کو گورنر بنایا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے تو نہیں بنایا جاتا. ان کے دلوں میں عظمت نہیں تھی، وسوسے تھے، شک تھا، بدگمانی تھی حضور کے بارے میں، حضور کی ترتیب کے بارے میں، حضور کی نظام کے بارے میں، جو حضور کا نظام تھا میرے مدینے والے کا، اس کے بارے میں سارا شک اور شبہ میں مبتلا تھے. پھر شک و شبہ منہ سے نکلواتا ہے، پھر بیٹھ کے تبصرے کرتے تھے. وہ منافقین تھے جب دل سے عظمت چلی جاتی ہے پھر بندہ بہت دور چلا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ منافقین کے ساتھ زندگی کا نظام بن جاتا ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، پرکھتے رہیں۔ ہر لمحہ، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پرکھتے رہیں۔ اور ایسے پڑھنا پرکھنا اتنا ہو کہ بس، کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں اور ہم جس منزل کو لے کر چلے ہیں اسی منزل میں زندہ و تابندہ، رواں دواں، 100% چلتے رہیں۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ یہ ہے زندگی، اور یہ ہے آج کا سبق، جس کی بنیاد حضرت خواجہ اویس کرنی اور تابعی بنے، اور اللہ نے آج یہ باتیں کہلوا دی۔ آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور مراقبہ، چلو مراقبے سے پہلے کچھ سوال ہو اسی ضمن میں تو بتا دیں، اسی ضمن میں، جنت البقیع میں، اسی ضمن میں کسی کا سوال ہو تو بتائیں۔ جی جی یہ اللہ والے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اہل صفا کے بارے میں فرمایا تھا، اصحاب صفا کے بارے میں، اور اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے حاضری، ایک ہے حضوری۔ تو یہ کہتے ہیں ہم جتنے اس وقت تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں، ہم حاضر تو ہیں، کیا ہماری حضوری ہو گئی ہے؟ کیا خیال ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے سارے نماز کی کیفیت ایک ہی ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، حاضری کو کہتے ہیں خضوع، اور حضوری کو کہتے ہیں خشوع۔ خشوع، خشیت۔ تو کیا خیال ہے، ساری صف میں ایک ہی ہوتے ہیں؟ بس آپ خود دیکھ لیں اس سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ وہ تو جس کے اندر جتنی طلب، جتنی تڑپ، جتنی بےکلی، بے قراری، بے چینی، اتنا اس کی حاضری بھی، حضوری بھی۔ وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہو، ممبر پہ بیٹھنے والا ہو یا نیچے بیٹھنے والا ہو، اس میں سب برابر ہے۔ جتنی طلب، جتنی تڑپ، اس کے مطابق حاضری ہے، بڑے اس کے مطابق حضوری ہے۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے اور غیرت مند، حجور بھی ہے، وہ کسی کی خدمت کو میرا رب ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو کسی کی میرا رب نہیں کرتا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ حاضری تو ہے، اللہ کرے یہ ہوتی رہے، اور یہ حاضری ایک وقت ایسا ہے کہ حضوری میں بدل جائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عظمت بڑھتی رہے پیر کی مرید کے دل میں، اس کے لیے کوئی خاص عمل؟ یہ واحد عمل ہے جس کے لیے وظیفہ نہیں ہے۔ وظیفہ نہیں ہے، دعا ہے، دعا بھی خود وظیفہ ہے، دعا ہے، اور دعا ہے اور کرنی چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اگر کوئی میرا مرید ہے، میرے دل میں اس کی عظمت ہو، یہ میرے لیے بھی لازم ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، چاہے میں اسے ڈانٹ رہا ہوں، اس کی مثال کیا ہے؟ بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلام کو، میری خاص ملاقات ہے، کسی کو نہ آنے دینا. شہزادہ آ گیا، اس نے فلاں یا اس کو روکا، فلاں شہزادہ آ گیا تو شہزادے کے سامنے بھی ڈھال بن گیا، انہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ غلام اس وقت اپنے آپ کو سمجھ، اس وقت بھی غلام رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے شہزادے کی سامنے میری کیا اوقات، پر اس وقت حکم ہوتا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. شیخ اگر کسی کو ڈانٹ رہے، اس کے لیے کوئی چیز ملی ہے، اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہوں میں غلام، اس وقت میری ڈیوٹی ہے یا میری کچھ وقت کی ضرورت ہے یا جو بھی ہے. تو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، لیکن یہ چیز مسلسل اپنے آپ کو تولتے رہنے کا نام ہے. دعا بھی لازم ہے. اس سلسلے کا کوئی وظیفہ آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. دعا لازم ہے، بہت دعا ضروری ہے. جی آپ کیا بتا رہے تھے؟ منشا شیخ کو یہی پہچانے کو نہ کہ یہ پڑا ہوا ہے، کسی اور بندے کا انتظام کر لو. یہی منشا شیخ اور کیا کہہ رہے ہیں، منشا شیخ یہی تو ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک بندے کی میں نے خدمت لی، اس کو میں نے ہدیہ دینا چاہا. وہ کہتی جی میں نے تو اس کے لیے خدمت نہیں کی تھی. میں نے اس سے کہا میرا جی چاہتا ہے آپ یہ ہدیہ لے لیں. جب اس کو زیادہ اصرار کیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہ یہ اپنے پاس رکھو اور کسی بندے کا انتظام کر لو، میں جا رہا ہوں. یہ منشا شیخ ہے، یہ منشا شیخ ہے. اور منشا شیخ کیا ہے؟ شیخ فرمانے لگے یہ پیسے ہیں، اس دور میں اس کام کے لیے آنا سوا آنا دو آنے لگتے تھے، اور 5 روپے دیے. یہ کام ہے جہاں فلاں رنڈی کے کوٹھے پہ، اور ادھر شیخ کو دیکھے، ادھر پیسے دیکھے 5 روپے اس دور کے، اور ادھر حکم کو دیکھے، اور ادھر اور گناہ کو دیکھے. کرتے کرتے کہنے لگے منشا شیخ ہے، ٹھیک ہے، ایمی سجن وہ ٹھیک ہے. چل پڑا، کن قدموں کے ساتھ چلا، کس کیفیت کے ساتھ چلا، بس چل پڑا. اور جب وہاں گیا تو اس کا آمنا سامنا جب ہوا تو وہ آگے بیٹی بیٹھی تھی، سگی بیٹی. اب آپ؟ انہوں نے بیٹی تم کیسے؟ انہوں نے آپ آئے تو مجھے ڈاکو اٹھا کے لیا، انہوں نے انگلی نہیں لگائی کہ فلاں ایک ہے نائکا، اس کے ساتھ جا کے بیچیں گے، اس کو داغدار نہیں کریں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے. اور جو آپ پہلا گاہک ہیں آپ آئے، اللہ نے عزت ہی بچا لی اور اللہ نے وقار بھی بچا لیا. ایک منشا شیخ کی خاطر، یہ منشا شیخ. وہ کون سا ہے جی؟ سجاد اور رنگین کیا ہے جی؟ پیرے مغا کہنے لگے کہ
شیر ابا میں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت، کہ سالک بے خبر نبوت زیرا ہو رسم منزل ہا. اپنے مسلح کو شراب سے تر کر لو اگر تمہارا شیخ تمہیں کہے، کیونکہ شیخ راستے پہ چل چکا ہوتا ہے، تو جو راستے کو دیکھ چکا ہو وہ راستے سے باخبر ہوتا ہے، روح سے غافل نہیں ہوتا، تو جو حکم دے گا وہ ٹھیک ہی دے گا.
میں جو حکم دے گا تو وہ ٹھیک ہی دے گا، باقی اصلاح کے تو ساری محتاج ہیں. اصلاح کے تو ساری محتاج ہیں آخری وقت تک. ایک سوال اور کر لیں بس آخری. جی 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 اخلاص. انہوں نے کہا کہ آپ نے عبداللہ کا واقعہ سنایا تھا، ان کو منزل کیسے ملی؟ اس کا جذبہ سچا تھا، اخلاص تھا اس کے اندر، اور اخلاص والوں کو رب دیتا ہے. جس کو میں دوسرے معنوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیر دو نمبر ہو اور مرید ایک نمبر ہو، رب کعبہ کی قسم رب اسے دے کر رہے گا. پیر دو نمبر ہو اور مرید ایک نمبر، یعنی اس کا جذبہ سچا بالکل خالص، اور پیر کا جذبہ بالکل ناقص، سارا دھوکہ دو نمبری. اور یہ چلتا رہا اپنے سچے خلوص کی بنیاد پہ. مرید، رب بڑا کریم ہے، رب اس کو 100% انشاءاللہ دے کے رہتا ہے. اور پیر ایک نمبر ہو اور مرید کا جذبہ سچا نہ ہو، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کیا ہو سکتا. اس وقت بتاؤں ایک عجیب بات، تسبیح خانے میں پاکستان میں تسبیح خانے کا نظام ان خانقاہوں میں سے ہے جہاں اللہ پاک نے رجوع مخلوقات کا بہت بڑھا دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے اور حقیقت بھی ہے، وہ میرے پاس آنے والے مخلصین ہیں جن کے خلوص کا ذرہ مجھے بھی مل جاتا ہے. مثلا میں خوشبو نہیں لگایا، ایک بندہ آیا خوشبو لگا کے، اس کا جو جھونک آیا وہ مجھے لگا، دوسرا آیا وہ لگا، ہر بندہ خوشبو لگا کے آ رہا، تو مجھے سب سے سب کے جھونکے لگیں گے نہیں لگیں گے خوشبو کے. میرے پاس آنے والے جو اکثریت ہے ایسے ہیں جن کے اندر خلوص ہے، مخلصین ہیں، اور وہ مخلصین جو ہیں میرے اللہ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے، ان کے اخلاص کا ذرہ مجھے مل جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے میں بھی چل رہا ہوں. اصل وہ مخلصین ہیں جو یہاں آتے ہیں، وہ آپ حضرات ہیں جن کے اخلاص میں سے مجھے بھی مل جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے، بالکل سچ ہے اور یہ حقیقت ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس کو اخلاص کا اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اب ہم بیٹھ کے اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے، ذکر قلبی. ہمارا جو سلطان الاذکار ہے سلسلہ قادری کا، وہ ہے ذکر لسانی. یہ جو مراقبہ ہے یہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے. جس نے قلب کو جاری کرنا ہے، دل جاری ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ مراقبہ بہت لازم ہے، بہت لازم ہے جس کو قلب کو جاری کرنا ہے. تو اب لائٹیں بند ہوں گی اور ہم ذکر اپنا دل کی کیفیتوں کے ساتھ، ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ کا جو ہے عرش الہی سے نور ہمارے دل پہ اتر رہا اور ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا. وہ یہاں بیٹھا ہے، بولو اس کو، اس کو ہٹاؤ، پیچھے گدی رکھو، نہیں ٹھیک، ہاں بس رکھو، آنکھیں بند، دل کا تعلق اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور تصور میں یہ ہو کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرائیں گے اور پھر جماعت کی ترتیب ہوگی.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم عنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا کریم، آپ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے، ہم گناہگاروں کو اپنا نام مبارک نصیب فرمایا. دل میں اندر اللہ کے نام کی عظمت، مولا اپنے نام کی عظمت نصیب فرما ہو. مولا اپنے اسم اعظم کے تمام انوارات نصیب فرما ہو. مولا کریم اپنے اسم اعظم کے صدقے ہماری تمام دینی دنیاوی تمام مشکلات حل فرما ہو. جتنا دل کے اندر نیک اور جائز آرزوئیں ہیں ساری پوری فرما ہو. یا اللہ اپنے اسم اعظم کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرما ہو, ہمارے دماغوں کو روشن فرماؤ, اپنے نام کا ذوق نصیب فرماؤ, اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرماؤ, اپنے نام کا اپنی ذات مبارک کا دیوانہ بناؤ, اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ, اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ, دین کامل نصیب فرماؤ, دنیا بھی وافر نصیب فرماؤ. سہل الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم سہل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث لا تکلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقک طرفۃ عین واصلح لنا شأننا كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. مولا کریم ہمیں اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرما, عبادت کا لطف سرور کیف لذت نصیب فرما, نماز صحیح معنی میں نصیب فرما, نماز میں اپنے ہم کلامی کا شرف ہمیں عالم مشاہدے میں دکھاؤ, کرم فرماؤ فضل فرماؤ. تمام وہ موانعات تمام وہ عوارضات جو آپ کے انوارات اور آپ کی کمال محبت سے ہمیں دور رکھتے ہیں یا احوال میں ظلمت ہوتی ہے, یا اللہ سب دور فرماؤ, احوال میں انوارات عطا فرماؤ, تمام لطائف صفا کو جاری فرماؤ, دل دماغ سر سے پاؤں تک سراتا ہوا سنت رسول کا متبع بناؤ. یا اللہ اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ, دین کامل دنیا وافر نصیب فرماؤ. یا اللہ زندگی کی تمام امتحانات ابتلاء سے محفوظ فرماؤ, ہم کمزور ہیں مولا کریم, ہم امتحانوں کے لائق نہیں, اف والا معاملہ فرماؤ, اف والا معاملہ فرماؤ, اف والا معاملہ فرماؤ. یا اللہ تمام اعضاء کو مرتے دم تک قائم دائم اور کارآمد رکھو. یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما, یا اللہ خاتمہ ایمان والی موت نصیب فرما, موت کے سکرات سے حفاظت فرما, آسانی فرما. یا اللہ دنیا اچھی بناؤ, ہماری قبر بھی اچھر بناؤ, ما بعد القبر ما بعد الموت کے تمام احوال صحیح فرماؤ, ہمیں بخشو ہمارے اماں ابا اساتذہ مشائخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرماؤ. جتنا مجمع حاضر تشریف لایا ہے یا اللہ سب کو مغفور فرماؤ. یا اللہ ابھی اعلان حکم و مغفور لکم, ہم گناہوں سے لت پر زندگیاں لے کر آئے ہیں, لیکن یا واسع المغفر آئے پھر ذنوبنا ذنوبنا کثیرت و رحمت کو وسیع, فغفر لنا ذنوبنا. یا اللہ یہ جو سلسلہ حضرت حکیم صاحب چلائے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرما, یا اللہ ان کے ہر عمل میں برکتیں عطا فرما. محض اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. جتنے حضرات ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے تمام احوال ارادت بدل دو. یا اللہ دل جاری فرما دو, اپنی محبت نصیب فرما دو, ذکر کی چاشنی نصیب فرماؤ, درود شریف پڑھتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عیاں فرماؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرماؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نصیب فرماؤ. یا اللہ اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا فرما بردار اور مطیع بناؤ. یا اللہ شرائط کے مطابق ادب بحال رکھتے ہوئے انوارات کو سمیٹتے ہوئے مولا کریم حج بیت اللہ نصیب فرما, روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما, حضرت شیخ حکیم صاحب جو کام کر رہے ہیں اس فیض کو دور تک پہنچا ہو، پوری دنیا میں ان کے فیض کو پھیلا ہو، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرماؤ، اخلاص نصیب فرماؤ. جس طرح آج ہم جمع ہیں، ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح اکٹھا فرماؤ. مولا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ، حوض کوثر نصیب فرماؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرماؤ. جب تک زندہ رہیں آپ کے اور آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، دنیا سے رخصت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.